بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد ہماری بات چل رہی تھی مغرب کے بعد کی اوابین کے تذکرہ آیا تھا چھ رکعت اوابین کی فضیلت کا ذکر احادیث میں ملتا ہے کہ 12 سال کی عبادت کے برابر اجر اس کا بیان فرمایا گیا اور اگر کوئی مزید اور رکعت پڑھ لے اور 20 رکعت مکمل کر لے تو حدیث میں آتا ہے بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں مکان محل وہاں کے لحاظ سے تیار فرما دیتے ہیں اس کے بعد پھر مغرب بعد ہمارے یہاں کھانے کا سلسلہ ہوتا ہے آج کل کے چونکہ رمضان کے لحاظ سے ہے تو اب کھانے میں بھی وہی جس کا پہلے ذکر آ ہی چکا کہ کھجور کھانے کا جب ذکر آیا تو کھانے کے متعلق باتوں کا ذکر آ گیا تھا کہ کھانے میں بھی ایک تو مسنون طریقے کا خیال اور احضار نیت کہ کھانے کا مقصد جو ہے وہی تقوی قوت حاصل کرنا ظاہر ہے کہ اگر ہمارا یہ ہے کہ ہم کھانا نہیں کھائیں گے تو پھر عبادتوں میں جی لگنا مشکل ہے کمزوری ہو جاتی ہے تو کھانے میں انسان اپنی جو ضرورت ہے اس کا خیال رکھتے ہوئے کھانے میں جتنی ضرورت ہو اس کا اعتبار کر لے کہ کتنی مقدار کھانا چاہیے یہ مجاہدات کے بیان میں جو تعلیم میں آتا ہے کہ قلت طعام حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قلت طعام وغیرہ اب وہ قدیم زمانے والے جو مجاہدات تھے اب ان کی ضرورت نہیں رہی اگرچہ اس کا بھی تعلیم میں ذکر آتا ہے قلت طعام وغیرہ کا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں اتنا اہتمام کر لیا جائے کہ انسان کو کھانے کے دوران یہ ایک موقع آتا ہے کہ انسان سوچتا ہے اور کھاؤں یا نہ کھاؤں اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل جو ضرورت تھی وہ پوری ہو چکی ہے احادیث میں تو ایک تہائی کھانے کی مقدار بیان کی گئی ہے تو بہرحال کھانے میں یہ ہے کہ انسان اپنی ضرورت کا خیال رکھتے ہوئے کھا لے بہت زیادہ کھانا وہ صحت کے لحاظ سے بھی مضر ہے اور شرعی لحاظ سے بھی پسندیدہ نہیں ہے اتنی مقدار کھا لے کہ انسان کو قوت بھی حاصل ہو جائے ضرورت بھی مکمل ہو جائے اور بہت زیادہ پیٹ بھر کے نہ ہو کہ اس کی وجہ سے سستی وغیرہ بھی زیادہ ہوتی ہے اور اس کی ظاہر ہے کہ شرعی لحاظ سے بھی پسندیدہ نہیں ہے تو وہی کھانے میں احضار نیت کا خیال رکھا جائے کھاتے وقت بیٹھنے کی دو حیتیں مسنون حیتیں معروف ہیں ایک تو جیسے نماز میں دو زانوں بیٹھا جاتا ہے اس طرح اور دوسرا جو طریقہ منقول ہے وہی کہ دایاں گھٹنا اٹھا کر بائیں گھٹنے کو یعنی بایاں گھٹنا موڑ دیا جائے اور دایاں گھٹنا اٹھا کر انسان بیٹھ جائے یہ ان دو حیتوں کا ذکر تو حدیث میں آتا ہے ایک یہ حیت ہے اور دو زانوں بیٹھنے کی حیت یہ حدیث میں آتی ہے یہ زیادہ صحیح روایتوں میں اس کا ذکر ملتا ہے دو زانوں بیٹھنے کا تو یہ حیت تو حدیث میں آتی ہے اور ظاہر ہے کہ اسی کے قریب ہے کہ بایاں گھٹنا انسان اٹھا لے یہ بھی اسی کے قریب قریب ہو گیا دایاں گھٹنا اٹھائے بایاں گھٹنا اٹھائے تو یہ دو حیتیں گویا کہ ایک گھٹنا اٹھا کر دوسرا زمین پر رکھ لیا جائے یا دونوں گھٹنے زمین پر ہوں دو زانوں بیٹھ جائیں یہ دو حیتیں تو مسنون حیتیں ہیں اگر کوئی اس کو اختیار کر لے سب سے بہتر طریقہ یہی ہے اس لیے کہ یہی سب سے افضل ترین ہے کہ اس کے مطابق عمل کیا جائے ایک اور حیت جو معروف ہے اور وہ دونوں زانوں اٹھا کر جس کو اکڑو بیٹھنا کہتے ہیں اس طریقے سے بیٹھنا یہ بھی آتا ہے شمائل ترمیزی وغیرہ کی روایت میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بیٹھے تھے کھجور کھا رہے تھے دونوں گھٹنے اٹھا کر بیٹھے تھے اور کھجور کھا رہے تھے لیکن اس میں یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ بھوک کی شدت کی وجہ سے اس لیے کہ بھوک کی جب شدت ہوتی ہے تو پیٹ کو دبانے کے لیے انسان کو یہ فائدہ مند ہوتا ہے کہ گھٹنے اوپر اٹھے ہوئے ہوں جس کی وجہ سے رانیں جو ہیں وہ پیٹ کو دبا کر رکھیں گی تو اس سے یہ ہے کہ بھوک کی شدت میں ذرا کمی محسوس ہوتی ہے تو ظاہر ہے وہ اس جب حدیث میں آتا ہے کہ مقعین من الجوع بھوک کی شدت کی وجہ سے تھا اور وہ بھی حیت وہ ہے کہ دونوں قدم بھی زمین پہ ہوں سرین بھی زمین پہ ہوں ہم لوگوں میں جو معروف ہے کہ دونوں قدم اٹھا کر اس طرح بیٹھ جاتے ہیں یہ ہے جو معروف ہے سنت ہونے کی یہ کسی روایت میں اس کا ذکر نہیں ملتا ہے ہاں یہ ملتا ہے مقعین یعنی دونوں قدم بھی زمین پہ ہوں اور سرین بھی زمین پہ ہوں اس کا ذکر ملتا ہے لیکن وہ بھی عذر کی وجہ سے تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وہ حالت اختیار فرمائی تھی تو وہ عذر کی وجہ سے تھا اس لیے اس کو مسنون حیات میں شمار کرنا مشکل ہے بعض علماء نے اگرچہ اس کو بھی مسنون حیات شمار کیا ہے اس لیے کہ حدیث میں ذکر ملتا ہے تو اصل دو حیاتیں ہو گئیں دو زانوں بیٹھیں یا ایک گھٹنا اٹھا کر انسان بیٹھ جائے دعا تو کھانے سے پہلے کی دعا اس کا اہتمام کر لیا جائے۔ کھانے کے بعد کی جو دعائیں ہیں، کثرت سے دعائیں منقول ہیں، اس میں بڑی اچھی اچھی دعائیں ہیں، اور ان دعاؤں کا انسان اہتمام کر لے تو انسان کھانا بھی کھا لیتا ہے اور اس کا شکرانہ بھی ادا ہو جاتا ہے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، تو اس کا شکرانہ بھی ادا ہو جاتا ہے۔ اس میں بھی عام طور سے کتابوں میں من المسلمین مشہور ہے، کوئی حرج نہیں اس طرح پڑھ لیا جائے، لیکن حدیث میں من نہیں آتا، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، بغیر من کے حدیث کی کتابوں میں اسی طرح ملتا ہے، لیکن عام طور پہ ہماری یعنی شاید دعاؤں کی کتابوں میں کسی زمانے میں لکھ دیا گیا تھا من، تو اسی طرح رائج ہے، کوئی حرج نہیں، اس طرح پڑھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں۔ یہ کھانے کے بعد، اس کے علاوہ کئی دعائیں ہیں کھانے کے بعد کی، جتنی اس لیے کہ ہمارے کھانوں کی ماشاءاللہ کثرت ہوتی ہے کہ انسان یہ بھی کھاتا ہے وہ بھی کھاتا ہے مختلف چیزیں کھانا، تو دعاؤں کی بھی انسان ذرا دعائیں بھی زیادہ یاد کر لے کہ کھانے میں مختلف ذائقے۔ اب تو یہ سوال ہوتا ہے کہ اچھا کھانے کے بعد میٹھا کھانا سنت ہے یا کھانے سے پہلے میٹھا کھانا سنت ہے؟ ہے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ذکر آیا، فرمایا کہ پیارو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو فاقہ تھا، نہ کھانا، وہاں تو بھوک تھی، بھوک کی شدت کی وجہ سے جیسے بھی ذکر آیا پیر بھی اوپر رکھ کے پیٹ پہ پتھر باندھنا، یہ ذکر ملتا ہے۔ تو کھانے سے پہلے یا کھانے کے بعد میٹھا کھانا، اس کا تو کوئی وہاں کھانوں کا دستور ہی نہیں تھا اتنا زیادہ کہ پہلے یا بعد میں میٹھے کا ذکر آئے۔ ہاں بعض روایتوں میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھانا پیش کیا گیا، مہمان تھے کسی جگہ ضیافت تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گوشت پیش کیا گیا، آپ نے وہ کھانا پیش کیا گیا، آپ نے کھانا کھا لیا، پھر کھجور پیش کی گئی تو کھجور کھا لی۔ تو اس سے یعنی یہ بات لوگوں نے یا بعض لوگوں کو یہ خیال آیا کہ اچھا کھانا کھانے کے بعد پھر میٹھا کھانا چاہیے کہ کھجور میٹھی چیز ہے، لیکن ظاہر ہے وہ میٹھا کہاں اور یہ میٹھا کہاں، ہمارا میٹھا وہ فائدہ مند چیز ہے، اس کی ترغیب آئی ہے، اس کے تو کئی افادیت کی اس میں یعنی اطباء نے بھی بیان کیے ہیں اس کے فائدے کی چیزیں، اور ہمارے جو میٹھے ہوتے ہیں اس کے نقصان بیان کرتے ہیں، چینی وغیرہ کیا کیا ڈالا ہوتا ہے۔ تو بہرحال افادیت کے لحاظ سے بھی فرق ہے اور حقیقت کے لحاظ سے بھی فرق ہے۔ پھر یہ کہ پیش کر دیا گیا تو کھا لیا، یعنی کوئی اہتمام نہیں تھا کہ اچھا کھانے کے بعد کھجور ہی کھانی ہے، وہ تو کھجور ہی اصل غذا ہوا کرتی تھی، کبھی گوشت وغیرہ مل گیا اس کے بعد کھجور مل گئی، کھجور کھا لی۔ تو اس لیے اصل چیز یہ ہے کہ کھانے میں قلت ہو، لیکن ہم چلو کھانے میں کثرت کے عادی ہیں تو دعائیں بھی کثرت سے یاد کر لیں کہ زیادہ دعائیں پڑھ لیں کہ ایک دعا دوسری دعا، یہ اس میں کئی دعائیں ہیں اور مختلف دعاؤں کے مختلف منافع مختلف فضائل ہیں۔ جیسے کھجور کھانے کے بعد بھی ذکر آیا تھا کہ الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، کوئی یہ دعا پڑھ لے کھانے کے بعد تو اس کے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اور ایک حدیث میں آتا ہے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ وما تاخر، اگلے پچھلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ عجیب اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، یہ اصل میں غفلت کے مواقع پر اللہ کو یاد کرنے کی جو فضیلت ہے اس میں یہ بات بھی آ جاتی ہے۔ اب کھانا کھایا تو انسان پر ذرا غفلت ہوئی، اب یہاں اللہ کو یاد کرو، جیسے بازار میں جانے کی جو فضیلت، بازار میں جانے کی تو نہیں، بازار میں جا کر دعا پڑھنے کی جو فضیلت ہے، تو حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ خیر البقاع اور شر البقاع، بہترین زمین کا حصہ اور بدترین زمین کا حصہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم منتظر رہے کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آ کر بتلائیں گے تو میں جواب دے دوں گا۔ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال ان کے سامنے پیش کیا، جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، اللہ تعالیٰ سے معلوم کیا۔ بہرحال حدیث میں آتا ہے کہ بہترین زمین کا بہترین حصہ خیر البقاع مساجدہا، اور بدترین حصہ اسواقہا بازار۔ تو چونکہ وہ ذکر آ گیا بازار جانے کا کہ وہ جانے کی فضیلت نہیں ہے، لیکن وہاں انسان گیا کسی ضرورت سے کوئی چیز خریدنے، تو وہاں جا کر کوئی شخص دعا پڑھ لے، اس کی بہت بڑی فضیلت کتب احادیث میں آتی ہے، دعا پڑھ لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک لہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ اب وہ غفلت کا موقع ہے، انسان وہاں جاتا ہے، اچھا یہ خریدنا ہے، یہ خریدنا ہے، یہ دیکھنا، تو اس میں انسان چونکہ غافل ہو جاتا ہے، اس موقع پر یہ دعا پڑھنا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرما دیا، اس دعا میں فضیلت بھی بہت بڑھ جاتی ہے۔ تو غفلت کے مواقع مر ذکر کی فضیلت وہ مستقل بڑھ جاتی ہے۔ بہرحال کھانے کے بعد کی دعاؤں کا بھی اہتمام کر لیں۔ ایک دعا ہے الحمدللہ الذی اطعمنی، وہ تو اس کا ذکر آ گیا، اور اللہم بارک لنا فیما رزقتنا واطعمنا خیرا منہ، جو ہم نے کھایا ہے اس سے بہتر ہمیں عطا فرما۔ تو اس طرح کی دعائیں بھی حدیث میں آتی ہیں کہ غذا میں غذائیت، اس لیے کہ آج کل ہمارے کھانوں میں غذائیت بہت کم رہ گئی، یہ طبی لحاظ سے اس کو جو ذرا، یا اس میں آج کل تو ریسرچ کرنے کا عام دستور ہے، عجیب عجیب چیزیں اس میں جب دیکھتے ہیں کہ یہ مرغی جو ہمارے سامنے آتی ہے اس کو کیا غذائیں دی جاتی ہیں اور اس میں ہمیں کچھ غذا بھی حاصل ہوتی ہے، نقصانات ہوتے ہیں، دودھ میں کیا کیا چیزیں ملاتے ہیں، تو بہرحال ہر کھانے کے بعد یہ بھی دعا پڑھ لی جائے، وَأَطْعِمْنَا خَيْرًا مِنْهُ، بھی حدیث میں آتا ہے کہ اس سے بہتر ہمیں غذا اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ خیر، کھانے کا یہ ذکر ہو گیا، تو کھانے میں نیت، سنت کا اہتمام اور دعا کا اہتمام کر لیا جائے کہ احضار نیت ہو کہ کیوں کھایا جا رہا ہے، اس کا بھی ذکر ہماری تعلیم وغیرہ میں آ جاتا ہے کہ کھانے اور اس طرح کی چیزوں میں انسان نیت کو حاضر کر لے، احضار نیت کا اہتمام کر لے۔ پھر خیر، کھانے کے بعد پھر وہی نماز کی تیاری۔ نماز کی تیاری میں اب یعنی جتنا ظاہر ہے کہ انسان اہتمام کر لے نماز کے لیے جلدی پہنچنے کا، خیر باقی وضو وغیرہ کے اگر آداب کا تذکرہ آگے چلے گا تو انشاءاللہ وہاں کر لیں گے۔ تراویح ہوتی ہے، تراویح کے بعد پھر وہی پھر دوبارہ ہمارا کوئی کھانے وغیرہ کا مشغلہ شروع ہو جاتا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ اب مغرب بعد کھا لیا، راتیں چھوٹی ہیں، مغرب بعد کھا لیا تو اگر انسان عادت کر لے کہ مغرب کے بعد سے لے کر سحری تک کچھ نہیں کھانا تو اس کے مطابق بھی انسان اپنا آسانی سے گزر کر سکتا ہے، لیکن جتنا زیادہ انسان کھانے کا یعنی اپنے لیے ذہن بنا لے گا کہ اچھا پھر مجھے تراویح کے بعد پھر کھانا ہے، پھر اگر ہم دو گھنٹے پڑھیں گے اس کے بعد پھر تھوڑا سا کھانا ہے، پھر سحری تک تھوڑا وقفہ، تو جتنا انسان اپنی عادت اس طرح رکھے گا اسی طرح انسان کی عادت ہوگی، اور اگر یہ سوچ لے کہ نہیں مجھے رات کو کھا لیا مغرب بعد، اس کے بعد مجھے سحری تک کچھ نہیں کھانا، تو انسان وہ بھی کر سکتا ہے۔ نیند کا بھی وہی مسئلہ رہتا ہے کہ ہمارے یہاں نیند کے اوقات مختلف رہتے ہیں، کہ اس میں رات میں بھی بعض کو سونا ہوتا ہے، پھر فجر کے بعد بھی سونا ہوتا ہے، پھر صبح کی تعلیم ختم ہو گئی پھر سونا ہوتا ہے، پھر ظہر کے بعد پھر سونا ہوتا ہے، تو اس میں بھی کوئی حد نہیں ہے، انسان اپنی حد مقرر کر لے۔ مشائخ نے مجربات میں بیان کیا ہے کہ رمضان کے مہینے میں انسان کو بہت کم نیند کافی ہو جاتی ہے، عام دنوں میں انسان کو زیادہ نیند کی ضرورت ہوتی ہے، زیادہ بھی یعنی انسان اپنے گھنٹے مقرر کر لے کتنے گھنٹے سوتا ہے، کہ کسی کی 6 گھنٹے کی عادت ہے یا اس کے قریب قریب جو بھی عادت ہو، تو وہ عام دنوں کے لحاظ سے، لیکن رمضان کے مہینے میں انسان اپنی نیند پہ کافی حد تک کمی کر کے بھی اس میں گزارا کر لیتا ہے اور رمضان میں گزارا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑی اس مہینے میں عجیب قوت اور برکت رکھی ہے، جیسے عام دنوں میں انسان نہ کھائے تو بہت مشکل معلوم ہوتا ہے، لیکن رمضان میں وہ احساس نہیں رہتا اور عام زندگی کی طرح انسان زندگی گزارتا رہتا ہے۔ تو بہرحال یہ بھی ہے کہ کھانے میں بھی انسان اپنے اوقات کا خیال رکھے، ٹھیک ہے چائے کا تقاضا ہے چائے پی لیں، لیکن اب رات بہت کم ہے، اب رات میں انسان اپنے اوقات کو استعمال کرنے کے لیے وہ اپنی کوئی ترتیب بنا لے۔ انسان کے ذہن میں جب کوئی چیز مقرر ہوتی ہے تو اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے، ایک یہ ہے کہ اچھا جتنا وقت ملے گا ہم پڑھ لیں گے، ایک ہے کہ نہیں مجھے اتنے پارے پڑھنے ہیں، جو حفاظ ہیں خاص طور پہ اس کا اہتمام کریں کہ کچھ دیکھ کر اگر پڑھنا ہے تو نوافل میں کچھ پڑھنا ہے، اور نوافل میں جب حفاظ پڑھیں تو اس کا اس طرح ہو کہ دوسرے لوگ ساتھ شامل ہو سکیں، ایک ماحول بن جائے، یہ ایک ماحول جو ہوتا ہے اس سے لوگوں کو، یعنی اس لیے کہ بہت سے ہوتے ہیں جو بیٹھ کے پڑھ کے تھک گئے، نفل میں پڑھنا ہے لیکن زیادہ یاد نہیں ہے کہ ہم نفل میں پڑھ سکیں، تو حفاظ اس کا اہتمام کر لیں کہ رات کو ایک ماحول بنائیں کہ کوئی ایک جماعت یہاں بن رہی ہے، ایک جماعت یہاں بن رہی ہے، الگ الگ جماعتیں ہیں حفاظ کی، کوئی نوافل میں 2 پارے پڑھ رہے ہیں، کوئی 3 پڑھ رہے ہیں، کوئی زیادہ پڑھ رہے ہیں کم، ہر ایک اپنے لحاظ سے، اور ان کے ساتھ کچھ لوگ پڑھنے والے ہو جائیں، ایک عبادت کا، قرآن کا، نوافل کا ایک ماحول بن جائے، چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہو جائیں، پڑھنے والوں کو بھی اس میں قوت ملتی ہے اور جو سننے والے ہیں ان کے لیے بھی وقت استعمال کرنے میں سہولت رہتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ صلاۃ التسبیح ہے، اس کا بھی اہتمام کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت تاکید کے ساتھ کہ اپنے چچا سے کہ چچا ہیں تو میں ایک خاص عطیہ دینا چاہتا ہوں، ایک خاص انعام تمہیں بتانا چاہتا ہوں، ایک چیز بتانا چاہ رہا ہوں، بڑی اہتمام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اور پھر صلاۃ التسبیح کا طریقہ بیان فرمایا تھا، تو صلاۃ التسبیح ہے اس کا اہتمام کیا جائے۔ ایسے بعض مشائخ بھی ہیں جن کا روزانہ صلاۃ التسبیح پڑھنے کا معمول ہوتا ہے، ایسے حضرات ہیں جو روزانہ صلاۃ التسبیح پڑھتے ہیں۔ پہلے تو یہ جب پڑھا اور سنا کہ روزانہ صلاۃ التسبیح کوئی پڑھتا ہے تو میں نے سوچا اچھا روزانہ صلاۃ التسبیح تو واقعی بڑی بات ہے، اس کے بعد پتہ چلا کہ بعض مشائخ بھی معمول رہا کہ ایک ایک دن میں کئی کئی مرتبہ صلاۃ التسبیح پڑھتے ہیں۔ حضرت قاری صدیق صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ ان کی کتابیں بھی ہمارے پاس، بعض کتابیں درس میں ہیں، تسہیل النحو، تسہیل الصرف وغیرہ جو ان کی انہوں نے لکھی اور ان کے ماتحتی میں لکھی گئیں، تو ان کا معمول دن میں کئی کئی مرتبہ صلاۃ و تسبیح پڑھنے کا، پانچ مرتبہ، سات مرتبہ صلاۃ و تسبیح پڑھنے کا تھا۔ تو صلاۃ و تسبیح مستقل ایک یہ بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے، اس میں ہماری تسبیحات بھی آ جاتی ہیں، اور ظاہر تسبیح پڑھ انسان مستقل پڑھتا ہے، الگ سے پڑھتا ہے، اس کے بجائے صلاۃ و تسبیح میں انسان تسبیح پڑھ لے، وہ 100 کا عدد یا 300 کا عدد الگ سے پڑھے اس کے بجائے نماز میں پڑھ لے، تو وہ فضیلت بھی حاصل ہو جائے گی اور صلاۃ و تسبیح والی فضیلت بھی مل جائے گی۔ تو یہ تسبیحات کا اہتمام ہے۔ تسبیحات میں تین جو قسم کے تسبیحات، یہ تو معروف ہی ہیں ہم سب میں کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ایک یہ تسبیح ہے۔ اور صلاۃ و تسبیح کے طریقے میں یہ بعض مشائخ کا یہ معمول رہا کہ کبھی کبھی ولا حول ولا قوۃ الا باللہ کا اضافہ بھی کر دیتے ہیں، تو اس کا بھی اضافہ کبھی کبھی کر لیں کہ مثلا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر چار مرتبہ پڑھ لیا، پانچویں مرتبہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ کا بھی اضافہ کر لیا، تو ہر پانچویں میں گویا کہ ایک اضافہ کر لیا ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ بعض مشائخ کا بھی معمول ملتا ہے۔ تو صلاۃ و تسبیح کا اہتمام ہو گیا، اس میں ہماری تسبیحات میں سے یہ تسبیح ہو گئی۔ استغفار کا اہتمام ہو جائے، استغفار بھی ظاہر ہے اب فضائل میں جائیں گے تو روایات تو بہت ہیں کہ استغفار وغیرہ کے جو اہتمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لزم الاستغفار، جو شخص استغفار کا اہتمام کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جعل اللہ له من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب۔ تین اہم باتیں بیان فرمائیں کہ جعل اللہ له من کل ضیق مخرجا، ہر تنگی سے نکلنے کی صورت، انسان کبھی پریشانی میں ہوتا ہے، چاہے گھریلو کی پریشانی ہو، کوئی اور جاب وغیرہ کے لحاظ سے پریشانی ہو، مختلف قسم کی پریشانیاں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس پریشانی سے نکلنے کے کوئی حل اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکال دیتے ہیں۔ وہ من کل ہم من فرجا، کوئی فکر، کوئی پریشانی ہو گئی اس سے نکلنا، کسی جگہ انسان پھنس گیا ہے، کسی مشکلات میں گرفتار ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے نکلنے کی صورت پیدا فرما دیتے ہیں۔ ورزقہ من حیث لا یحتسب، ایسی طور سے اللہ رزق دیتے ہیں کہ اس کا گمان بھی نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ پہنچا دیتے ہیں۔ یہ ایک جگہ پر جو فضیلت ہے، اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کثرت استغفار وغیرہ کے عمل بھی ملتا ہے اور ترغیب بھی بہت زیادہ ملتی ہے۔ طوبی لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، کہ بڑی خوبی اس شخص کی ہوگی قیامت کے دن جو اپنے صحیفے میں کثرت سے استغفار لکھا ہوا پائے گا۔ جب کثرت سے استغفار کی عادت ہوگی تو صحیفے میں، نامہ اعمال میں بھی اس کی کثرت ملے گی۔ اس کے علاوہ تیسری چیز درود شریف، جو تین تسبیحات جو معروف ہیں مشائخ میں، تیسری چیز درود شریف ہے، اس کا اہتمام کیا جائے۔ اور ظاہر ہے اس کے فضائل تو یعنی ہم شمار بھی نہیں کر سکتے، اور انشاءاللہ فضائل درود شریف پڑھی جائے گی، اس میں اس کی تفصیل بھی آ جائے گی۔ یہ بھی ایک مستقل یعنی دینی دنیاوی دونوں لحاظ سے، دنیاوی لحاظ سے بھی انسان کے بہت سے کام آسان ہو جاتے ہیں درود شریف کی برکت سے، آسانیاں، دل کا سکون، اور اس کے علاوہ گناہوں کی مغفرت۔ ایک روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا کہ اپنے معمولات میں نے مقرر کیے ہیں، نوافل معمولات کا جو وقت ہوتا ہے، تو وقت میں نے اوقات مقرر کیے ہیں، تو اس میں کتنا وقت آپ پر درود پڑھنے کے لیے مقرر کروں؟ جو آیت آ جائے گی انشاءاللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ان صحابی نے عرض کیا کہ اچھا میں پورا وقت اسی کے لیے درود شریف کے لیے رکھ لوں، آپ نے فرمایا کہ اچھا، اذن یکفا ہمک و یغفر لک ذنبک، ہر فکر کی کفایت کر لی جائے گی، تمہیں کوئی فکر نہیں آئے گی، ہر پریشانی میں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانیاں، دل کا سکون، اطمینان پیدا فرما دیں گے، اور یغفر لک ذنبک، اور گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی۔ تو دینی دنیاوی دونوں منافع ہمارے لیے درود شریف میں رکھے گئے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تاکید فرمائی ہے کہ دیکھو ہمیں جو کچھ ملا ہے درود شریف کی برکت سے ملا ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا مقام اللہ تعالیٰ نے جو دیا تھا ہندوستان میں، علم حدیث کو یعنی سیاہ ستہ کے علوم کو عام کرنے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بڑا، ظاہر ہے کہ ان کا بڑا حصہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اس کے لیے قبول فرمایا۔ تو ان کے دوسرے اللہ تعالیٰ نے بہت سے ان کے ذریعے سے تجدیدی کام لیے تھے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جو کچھ پایا درود شریف کی برکت سے پایا۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ بھی بہت زیادہ تاکید فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو درود شریف کا اہتمام کرو، ہم نے درود شریف میں بہت منافع پائے ہیں، بہت منافع اس میں ہیں۔ ظاہر جن حضرات کو محسوس ہوتا ہے ان کی بات الگ ہے، ہم چاہے یعنی محسوس ہمیں احساسات کی حد تک وہ محسوس نہ ہوں، لیکن بہرحال یہ مشائخ ہمارے لیے قابل اعتماد ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرما دی، ہمارے لیے بات کافی ہے۔ بہرحال انسان جب کچھ وقت اس میں تجربہ بھی کر لیتا ہے تو ظاہر مزید اس کو یعنی ایک چیز مشاہدے کی بات ہوتی ہے، اس کی بات ہی الگ ہے کہ انسان اس پر پوری طرح مطمئن ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال ہے، دینی دنیاوی دونوں لحاظ سے اس میں فائدہ ہے۔ پھر رات میں سورہ ملک، یہ بھی بڑی اہم چیز ہے۔ سورہ ملک کے بارے میں ایک تو یہ کہ سنت ہے رات میں سورہ ملک پڑھنا سنت ہے، دوسرا اس کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ یہ سورت اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں ایک، یعنی گویا اس کو عالم مثال میں اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک سورت دی ہے، اور یہ سورت اللہ کے سامنے سفارش کرے گی، آخرت میں اللہ کے سامنے یہ سورت سفارش کرے گی یہاں تک کہ اس کی مغفرت کر دی جائے. تو ایک گویا ہم سورہ ملک اگر روزانہ پڑھنے کا رات کو اہتمام کر لیں تو ہمارے لیے گویا ہماری طرف سے اللہ کے سامنے سفارش کرنے والا ایک ہم نے تیار کر لیا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ یہ 30 آیتیں قرآن کریم کی ایک سورت ہے، 30 آیتیں ہیں، جو اس کا اہتمام کر لے آخرت میں یہ سورت اس کے لیے سفارش کرے گی، اتنی سفارش کہ کرتی رہے گی یہاں تک مغفرت کر دی جائے. تو یہ ایک سفارش اس کا فائدہ ہو گیا. ایک اور فائدہ اس کا یہ ہے کہ قبر میں یہ سورت منجیہ جس کو کہا گیا، مانع من العذاب منجیہ، نجات دینے والی، تو عذاب قبر میں بھی بچانے والی ہے، اس لیے کہ وہ آ کر وہاں کھڑی ہو جائے گی، یہ سورت اس کی جو بھی شکل اللہ نے دی ہے وہاں وہ آ کر کھڑی ہو جائے گی، کہیں عذاب آنے کی کوشش کرے گا یہ سورت روک دے گی. تو قبر میں بھی انسیت کا ذریعہ، عذاب سے بچنے کا ذریعہ، آخرت میں سفارش کا ذریعہ. تھوڑی سی چھوٹی سی سورت ہے، 2 منٹ کا کام ہے، لیکن فضائل اس کے بہت زیادہ ہیں. تو رات میں سورہ ملک کا اہتمام ہو. اس کے بعد اس کے علاوہ یہ تہجد، پھر بہرحال ہم جب بھی تیاری کریں تہجد کے لیے تو تہجد کی تیاری میں ایک چیز خاص طور پہ جو مسنون ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کا اہتمام فرمایا کرتے تھے کہ تہجد کے وقت سورہ آل عمران کی آخری جو آیات ہیں، آخری رکوع، کسی کو یاد ہو تو بہت آسانی ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے، یاد نہ ہو تو ظاہر ہے پھر دیکھ کے پڑھنا ہوگا، ورنہ یہ حفاظ کے لیے تو بہت آسان ایک گویا کہ تحفہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیات پڑھا کرتے تھے، سنت ہے، اور اس میں دعائیں بھی آ گئیں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. بڑے اس میں سبق بھی بڑا عجیب دیا گیا ہے، دعائیں بھی آ جاتی ہیں، وہ جو بعض دعائیں ہم دعاؤں میں مانگتے بھی ہیں وہ دعائیں بھی اس میں آ جاتی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر سنت ہے تو اس کا بھی اہتمام کر لیا جائے. جو حفاظ ہیں وہ تو آسانی سے روزانہ ہی کر سکتے ہیں کہ تہجد کے لیے جیسے ہی وضو کیا تو سب سے پہلے یہ آیات پڑھ لیں، ایک سنت پر عمل ہو جائے گا اور اس کے جو فضائل ہیں وہ حاصل ہو جائیں گے. تو یہ ایک مستقل سنت ہے. وضو میں بھی، اب ظاہر ہے وضو میں بھی انسان، جب وضو تو انسان کے مختلف مواقع پر انسان کرتا ہی ہے، وضو بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے. ہم اس کو ایک یہ سمجھ کر کر لیتے ہیں کہ اچھا نماز پڑھنے کے لیے ہمارا ایک ذریعہ ہے، لیکن وہ صرف ایک ذریعہ نہیں، ایک مستقل عبادت ہے. انسان جب وضو کرتا ہے تو انسان کے اعضاء میں جتنے گناہ، جس جس عضو سے جو گناہ ہوا ہے وہ تمام گناہ دھلتے چلے جاتے ہیں. اور پھر شروع میں انسان بسم اللہ پڑھ لے تو حدیث میں آتا ہے کہ وضو کے شروع میں اگر کوئی بسم اللہ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے پورے جسم کے گناہ صاف کر دیتا ہے. بسم اللہ نہیں پڑھتا تو صرف اعضاء وضو سے جو گناہ ہیں وہ صاف ہوتے ہیں. بہرحال اس کا مطلب یہ ہوا کہ وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ اس میں گویا وضو میں قوت زیادہ ہو جاتی ہے، جس سے زیادہ گناہوں کی معافی کا یہ وضو ذریعہ بن جاتا ہے. اس کے بعد وضو کے بعد، یعنی مسجد میں آنا ہوتا ہی عام طور پہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد کوئی تہجد پڑھنے والا ہے یا فرض نماز کے لیے کوئی آ گیا، تو وضو کے بعد جب بھی انسان نماز پڑھے تو اس نماز میں تحیت الوضو کی بھی نیت کر لیں. مسجد میں آیا تو تحیت الوضو، تحیت المسجد، اور مثلاً عشاء کی نماز کے لیے آیا ہے اس سے پہلے سنت پڑھ رہا ہے، نفل پڑھ رہا ہے، تو جو بھی نماز پڑھنے والا ہے اس نماز کے ساتھ یہ تحیت الوضو اور تحیت المسجد کی نیت کر ہی لے. یہی ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ نیت، انسان کی نیت جو ہے وہ عمل سے بھی کبھی بڑھ جاتی ہے. حدیث کے الفاظ آتے ہیں، اگرچہ حدیث ضعیف ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ. ہمارے لوگوں میں یہ مشہور ہو جاتا ہے کہ دیکھو نام تو لکھا دو کوئی بات نہیں، ایک چلہ، تین مہینے، ایک سال نام لکھا دو، نیت کا ثواب. نیت کا ثواب کا مطلب یہ نہیں، اس کا غلط جگہ استعمال کر رہے ہیں کہ صرف نیت، یعنی صرف نام لکھوا دینا یہ نیت نہیں ہے. نیت کا مطلب ہے دل کا ارادہ. انسان واقعی ارادہ کرتا ہے کوئی نیک عمل کا تو اس پر چاہے پھر وہ نہ کر سکے کسی مجبوری کی وجہ سے تو ثواب مل جاتا ہے. حدیث کے الفاظ نیت المؤمن خیر من عملہ، یہ الفاظ کے ساتھ تو وہ روایت ضعیف ہے، لیکن بہرحال مفہوم کے لحاظ سے دوسری روایتوں سے یہ بات ثابت ہے کہ کوئی شخص نیک عمل کے اگر کوئی نیت کرتا ہے لیکن نہیں کر سکتا، موقع آیا اور نہیں کر سکا، تب بھی ثواب مل جاتا ہے اس کو. اور اسی طرح نیت المؤمن خیر من عملی کے ایک اور محل یہ ہے جو میں بتا رہا تھا کہ ایک ہی عمل میں انسان کئی نیتیں کر کے وہ ایک عمل میں کئی اعمال کا ثواب حاصل کر لیتا ہے. تحیت الوضو بھی آ گیا, تحیت المسجد بھی آ گئی, اور اس کے علاوہ جو اصل نماز پڑھنا چاہ رہا تھا وہ نماز بھی آ گئی. تو کئی نمازوں کی فضیلت ایک ہی نماز میں آ جاتی ہے. یہی ہے نیت المؤمن, کے انسان کی نیت جو ہے اس سے انسان کے ایک عمل میں کئی عمل آ گئے. فرض نماز ہو, کوئی بھی نماز ہو, اس لیے کہ اصل مسجد کا ایک حق ہے کہ انسان مسجد میں آئے تو کوئی نماز پڑھے. اب اس وقت فرض نماز کا وقت ہے تو اس نماز کو پڑھ لے گا. اس میں اگر دل میں نیت یہ کر لے کہ یا اللہ یہ میں فرض پڑھ رہا ہوں تحیت المسجد بھی, تو تحیت المسجد بھی اس کی فضیلت بھی اس میں حاصل ہو جاتی ہے. یعنی بس احضار نیت کی بات ہے, بہت سی چیزوں میں احضار نیت سے انسان فضیلتیں اپنے لیے بڑھا لیتا ہے. تو یہ چار پانچ مواقع ہیں جس کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں نیت المؤمن خیر من عملہ, کہ مصداق وہاں صحیح بیٹھتا ہے. ہاں کہیں وہ جیسے میں نے بتایا کہ وہ صرف انسان ہاں میں نیت کر لیتا ہوں حالانکہ دل میں ارادہ نہیں ہے, تو وہ نیت نہیں ہے, وہاں پر وہ کوئی فضیلت کی چیز نہیں کہلائے گی. تو یہ بھی ایک ہے کہ وضو میں انسان نیت, یہ وضو کے بعد تحیت الوضو. وضو کے دوران چند چیزیں, ویسے تو دعائیں جن کو یاد ہوں زیادہ دعائیں وہ تو یعنی اس کا اہتمام کر لیں, لیکن کم از کم اتنا کر لیں کہ وضو کے شروع میں بسم اللہ, جس کی وجہ سے تمام گناہوں کی معافی اور پورے جسم کی گویا صفائی ہو جاتی ہے. اور دوسری چیز کہ وضو کے دوران ایک دعا پڑھی جاتی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. تین چیزیں ہیں لیکن دنیا و آخرت کی ہر خیر آ گئی. اللہم اغفر لی ذنبی, یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے. ووسع لی فی داری, وسع لی فی داری اس کے ظاہری ترجمہ ہے میرے مکان میں وسعت. یہ مکان کی وسعت ایک مجاز ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب کسی جگہ پریشان ہوتا ہے تو تنگی محسوس کرتا ہے, تو گھر میں خوشی ہو, گھر میں خوشی کا ماحول ہو, لڑائی جھگڑے نہ ہوں, پریشانیاں نہ ہوں, یہ پریشانیاں وغیرہ نہ ہونا گھر میں, یہ وسع لی فی داری, گھر میں وسعت آ جائے. یعنی گھر میں انسان, جس کو کہتے ہیں قرآن نے بھی کہا کہ وہ تین حضرات جو غزوہ تبوک کے موقع پر پیچھے رہ گئے تھے, وضاقت علیہم الارض بما رحبت, زمین ان پر تنگ ہو گئی. تو زمین کا تنگ ہونے کا مطلب کیا ہوا کہ پریشانی, یعنی بے چینی. تو گھر میں انسان کو بسا اوقات کوئی پریشانی, کوئی جھگڑے یا کوئی اس طرح کے کوئی واقعات پیش آ جائے, یہ دعا اس کے لیے بھی بڑی مفید ہے. اور انسان اس کا اہتمام کر لے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ گھر میں سکون و عافیت ہی رکھیں گے. اللہم اغفر لی ذنبی, دوسری چیز ووسع لی فی داری, یہ بڑا گھر کے سکون کے لیے بھی بڑی بہترین دعا ہے. اور وبارک لی فی رزقی, رزق میں برکت, یہ گویا دنیا و آخرت کی ہر خیر آ گئی. پھر وضو مکمل کرنے کے بعد, وہ وضو کے بعد کی جو دعا ہے سب کو یاد ہی ہوگی, اور یہ اشہد شہادت پڑھتے ہیں, اور وہ دعا اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. اشہد ان لا الہ الا اللہ, میں بھی بھول رہا ہوں, ابھی وضو نہیں کیا اس نے. کون سی دعا ہے؟ جی شہادت پڑھتے ہیں اور اس کے بعد اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. تو بہرحال وضو کے بعد کی اس دعا کا اہتمام کر لیا جائے, اور تحیت الوضو وغیرہ کا ذکر آ گیا ہے, باقی انشاءاللہ پھر. بس یہ کہ رات میں ماحول بنانے کی ضرورت ہے حفاظ کو بھی اور غیر حفاظ کو بھی, کہ وہ یہ نوافل کا اہتمام کریں, اور تاکہ رات میں زیادہ سے زیادہ اوقات استعمال ہو سکیں. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک.